الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. محرم سے سال نیا شروع ہوتا ہے اور یہ قمری سال کہلاتا ہے، یعنی جس تاریخ کی ترتیب چاند کے نظام پر چلتی ہے. اس ترتیب کو قمری ترتیب کہا جاتا ہے. اور یہ جو چاند والی ترتیب ہے اس میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے. اسلام کی یہ مبارک تعلیم ہے کہ سال ختم ہو، دن ختم ہو، مہینہ ختم ہو تو آدمی اپنے اعمال پر نظر کرے کہ میں نے اپنے اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر کتنی ترقی کی، کتنا میں آگے بڑھا، سال کا ختم ہونا، مہینے کا ختم ہونا، ہفتے کا ختم ہونا، یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں. لوگ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں جو لوگ خوشی مناتے ہیں کہ سال ختم ہو گیا خوشی مناتے. یہ سال کا ختم ہونا ایک میزان ہے کہ ہم نے کتنے نیک اعمال میں ترقی کی. حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دو دن برابر گزرے تو وہ بھی نقصان میں ہے. یعنی نیک اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے دو دن برابر گزرے، یعنی پہلے دن کے مقابلے میں دوسرے دن میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی آگے نہیں بڑھا، وہ آدمی بھی نقصان میں. تو پھر سال گزر جائے اور اعمال کے اندر ترقی نہ ہو رہے، اللہ سے تعلق میں ترقی نہ ہو رہے، تو وہ کتنا بڑا نقصان ہے. اسی لیے لوگ، بچے کی پیدائش کا دن آتا ہے جس کو سال گیرا کہتے ہیں، انگریزی والے برتھ ڈے کہتے ہیں، اس کو خوشی مناتے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. سال ختم ہونے کے اوپر خوشی منا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سال ختم ہوا تو سوچو کہ ہم قبر سے قریب ہو گئے، کہ میری زندگی مثلاً 60 سال کی تھی اور سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوا، تو میں 1 سال قبر سے قریب ہو گیا. قبر کو یاد دلانے والی چیز ہے سال کا شروع ہونا. محرم الحرام، اس سے سال شروع ہوا. یہ ہم لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ تم موت اور قبر کے قریب چلے گئے، اپنے اندر اپنی آخرت کی فکر پیدا کرو. سورۃ الکہف کی آخری آیتیں بہت تاثیر والی آیتیں. اللہ نے سورۃ کہف کی شروع اور آخری آیتوں میں اتنی زبردست تاثیر رکھی ہے کہ جو مسلمان اس کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کریں گے. بڑی زبردست تاثیر ہے سورۃ کہف کی شروع اور آخری آیتوں میں. تو آخری آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جس کے اندر یقین ہے کہ ایک دن اللہ کو ملنا ہے، ان کے دربار میں حاضر ہونا ہے، زندگی کا جواب دینا ہے، جس کو بھی یہ یقین ہے، اور الحمدللہ اللہ نے یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. الحمدللہ ہم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخری نبی پر یقین رکھتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، جس کو بھی یقین ہے کہ ایک دن ان کے دربار میں پیش ہونا ہے، تو نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس طرح نیک عمل کرو کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور اس کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہ بنائیں. اس طرح عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. حدیث شریف کے اندر یہ سکھایا گیا. معمول بناؤ روزانہ سورہ کاف کی شروع کی آخر کی 10 یا کم از کم 3 آیتیں تلاوت کرنے کا معمول بناؤ. اللہ اس کی برکت سے دجال اور دجالی فتنوں سے انشاءاللہ حفاظت کروائیں گے. اللہ کی عجیب شان ہے یہ جو قمری تاریخ ہے, محرم سے شروع ہوتی ہے, ذی الحج پر پوری ہوتی ہے. یہ قمری تاریخ کا نظام بھی مشورے سے طے ہوا ہے, اس کی بنیاد بھی مشورے کے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا کہ دنیا کے اندر مختلف تاریخیں چلتی ہیں, ہماری بھی کوئی تاریخ ہو. رائے آئی الگ 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 کہ ہماری تاریخ ہم کیسے شروع کریں. آخر میں مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کہ ہمارے دین کے اندر ہمارے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہجرت, یہ بڑا انقلابی واقعہ ہے, بڑا عجیب واقعہ ہے ہجرت مکہ سے مدینہ. تو کہا اسی ہجرت کو بنیاد بناؤ چاند والی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کو متعین کرنے کے واسطے. صحابہ جتنے بھی موجود تھے سب نے اتفاق کر لیا اور چاند والی قمری تاریخ جس کو عام ہجری سن کہتے ہیں اس کی شروعات ہوئی. اور یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بھی عجیب واقعات ہیں. معراج کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی, مسجد اقصی سے ساتوں آسمان, پھر اس کے اوپر عرش, اللہ کے دربار کی حاضری, جنت جہنم کی زیارت, بیداری کی حالت میں عظیم واقعہ. اس کے علاوہ بدر کا واقعہ بہت بڑا واقعہ. لیکن خدا کی شان دیکھو, قمری تاریخ, اسلامی کیلنڈر جو وجود میں آیا وہ ہجرت کی تاریخ سے وجود میں آیا. یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے وطن چھوڑنا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اسلامی تاریخ کے کیلنڈر کا آغاز اور شروعات اس سے ہوگی. اس سے شروعات ہوگی, اسی لیے ہم اس قمری تاریخ کو کہتے ہیں ہجری سن, ہجرت سے اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے. میں کہا کرتا ہوں اور آج آپ کو بہت اہمیت سے یہ بات عرض کرتا ہوں, دل دماغ میں جما لو, اگر مسلمان ہجری سن والی تاریخ ہمیشہ سامنے رکھے تو اللہ کے دین کے لیے وطن چھوڑنے کا جذبہ ہمیشہ دل میں تازہ رہے. آج تو دکھ کی بات یہ کہ ہمیں ہجری سن تاریخ ہی معلوم نہیں. یہ تو غنیمت ہے کہ بہت سی مسجدوں میں بورڈ پہ لگا دیتے ہیں, بعض مسجدوں میں 29 تاریخ کو مغرب بعد اعلان ہو جاتا ہے چاند دیکھنے کی کوشش کرو. بہت اچھی ترتیب ہے. اگر مسلمان ہمیشہ ہجری سن کی تاریخ ذہن میں رکھے, آج محرم کا یہ چاند, اسلامی تاریخ یہ, ہجری سن یہ, تو ہجری سن ہجری سن یہ لفظ ذہن میں رہے گا تو ہمیشہ یہ بات تازہ رہے گی کہ اللہ کے دین کے لیے جب ضرورت پڑے گی میں وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ دماغ میں تازہ رہے گا اور یہ بات ذہن میں بٹھا لو، محرم الحرام کا مہینہ یہ حق کے غلبے کی تاریخ ہے، باطل کے دبنے کی اور مٹنے کی تاریخ ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب رکھیں گے، باطل کو اللہ تعالیٰ مٹائیں گے، خدا کا اٹل فیصلہ ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے باطل سر اٹھاتا ہے، باطل جو ہے کچھ دیر تک کے لیے بڑھتا ہے، لیکن اللہ حق کو غلبہ عطا فرماتا ہے. حق آیا ہی ہے غلبے کے لیے، باطل آیا ہی ہے مٹنے کے واسطے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ نے اعلان کروایا، نبی جی اعلان کر دو، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کو تو جانا ہی جانا ہے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے. کیا دعا کرنی؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اے اللہ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرما اور حق پر چلنا ہمیں نصیب فرما. یہ مانگنا ہے اللہ تعالی سے. اور اس دعا کا دوسرا جزء یہ ہے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ باطل کیا ہے وہ بھی سمجھا دیجئے اور اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اس لیے کہ دجالی فتنوں کے زمانے کے اندر حق اور باطل کے اندر ایسی کشمکش ہوگی کہ آدمی پریشان ہوگا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، کیا حق کیا باطل وہی سمجھ میں نہیں آتا. کہا اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں حق سمجھا دیجئے، حق ہمارے دل میں ڈال دیجئے اور حق کے اوپر چلنا آسان فرمائیے. یہ دعا مانگو، اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ باطل کی بھی سمجھ ہمیں دیجئے اور باطل سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، 950 سال قرآن میں ہے، کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے. 950 سال تک، اور 950 سال کی محنت کا نتیجہ کیا؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق 40 مرد 40 عورتیں 80 انسان ایمان لائے، 950 سال کی محنت کا نتیجہ. نبی نا امید نہیں ہوئے، ہم کیوں نا امید ہوئے؟ ہمارا کام محنت کرتے جانا ہے، ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجہ اللہ کے حوالے کرو. محنت ہم کریں، مانگے اللہ سے، نتیجہ اللہ کو سونپو. نا امید مت ہو. ایمان اور نا امیدی دونوں ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں، ایمان اور نا امیدی دونوں ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. ایمان والے کی امیدیں، یقین، سب کچھ اللہ کے اوپر. 950 سال کی محنت کوئی معنی رکھتی ہے؟ 80 آدمی ایمان لائے، نا امید ہو گئے. نبی محنت کرتے جا رہے، ہم ہوتے تو کب سے نا امید ہو جاتے. آخر میں وحی آئی اللہ کے یہاں سے کہ جتنے ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے, تو اب دعا مانگی اللہ سے, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے اللہ, میں نے بہت محنت کی, رات میں, دن میں, مجمع میں, انفرادی, ہر طرح محنت کی, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, جو لانا تھا وہ لا چکے. اے اللہ, اب آپ اپنا عذاب بھیجو ان کے اوپر. رجب کی دسویں تاریخ کو سیلاب اور پانی کا عذاب شروع ہوا, دس رجب کو. تاریخ کے اندر بے مثال پانی کا عذاب, دس رجب کو پانی کا سیلاب شروع ہوا. اتنا زبردست سیلاب آیا کہ اس زمانے کے اندر دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس کی چوٹی کے اوپر 40 ہاتھ پانی تھا, سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 40 ہاتھ پانی. اندازہ لگاؤ کیسا عذاب ہوگا. نبی کشتی میں بیٹھے ہیں, ایمان والے بھی کشتی کے اندر ہیں, 180 دن کشتی کے اندر گزارے, پورے 6 مہینے 180 دن کشتی کے اندر گزارے. 6 ماہ گزر گئے, 180 دن پورے ہوئے, اور اللہ تعالی کا حکم آیا, اے بارش اب تو رک جا. ویا سما اقلی, آسمان تو بارش برسانا بند کر 180 دن کے بعد. وغید الماء, پانی کم ہونے لگا, سیلاب اترنے لگا, اخیر میں پانی بالکل اتر گیا. استوت علی الجودی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی. 180 دن کا طوفان, 180 دن کا سیلاب, اور پانی سوکھا, اور نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ کے اوپر راہ کے رکی. وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی, 10 محرم جو ہے, تو محرم تو حق کی سربلندی کی تاریخ ہے اور باطل کے دبنے اور مٹنے کی تاریخ ہے. ایک طرف اللہ کے نبی اور 80 ایمان والے, اور دوسری طرف پورا ملک, ایک طرف 80 ایمان والے اور نبی. لیکن خدا کی شان کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے باطل کو مٹایا, باطل پرستوں کو مٹایا, حق کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا, اور پوری قوم ڈوب کے ختم ہوئی. ایمان والے اور حضرت نوح علیہ السلام صحیح سلامت کشتی سے اتر کر کے آئے. وہ عاشورہ کا دن تھا, 10 محرم ہوئی. تو یہ محرم تو امیدیں دلانے کی چیز ہے, بڑی امیدیں دلاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حق کو غلبہ دیا, حق کو غالب کیا, حق کو کامیاب کیا, باطل کو دبایا, باطل کو مٹایا. یہ محرم سبق دیتا ہے. فرعون نے کیا کچھ کم کیا؟ آدمی دعویٰ کرتا ہے, کبھی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, آدمی دعویٰ کرے آگے بڑھ جاوے. فرعون نے تو دعویٰ کرنے میں حد بھی توڑی, کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا خدا ہوں, چھوٹا نہیں بڑا خدا ہوں. انا ربکم الاعلی, بڑا خدا ہوں میں تمہارا. حد توڑ ڈالی تکبر میں, غرور میں, گمنڈ میں, طاقت دکھانے کے اندر حد توڑ ڈالی. اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی. تفسیروں میں ہے فرعون نے اپنے مجسمے بنوائے. وہ زمانے میں تصویریں اتنی نہیں ہوتی تھی, مجسمے بنتے تھے چھوٹے چھوٹے پتلے, اور ہر گھر گھر میں رکھوا دیے فرعون نے مصر میں, کہا اس کو رات دن جو ہے پوجا کیا کرو, بندگی اس کی کرو, میری یہ تصویر ہے, میرا مجسمہ ہے, اس کی بندگی کرو, میں تمہارا بڑا خدا ہوں. اللہ کی شان خدا ایسے کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں. خدا کا رزق کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے. جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہے اللہ اس کو بھی رزق دے رہے, اور اس کو مصر کا بادشاہ بنایا, مصر کی حکومت عطا فرمائی. شان اللہ تعالیٰ کی. اور بھیجا حضرت موسیٰ اور ہارون کو, جاؤ اذهبا الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس اس کو سمجھاؤ کہ تو خالق نہیں ہے تو مخلوق ہے, تو معبود نہیں ہے تو عابد ہے, سمجھاؤ اس کو, اور اس کو ایک اللہ کی عبادت پر لاؤ اس کو سمجھا کر کے. تو اس نے نہیں مانا, نہیں مانا خدا کی قدرت. اس کے پاس فرعون کے پاس حکومت تھی, عالیشان محل تھا نیل ندی کے کنارے کے اوپر. دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے نیل ندی, اس کے کنارے پر عالیشان محل, اور وہ محل میں بیٹھ کے تکبر سے کہتا تھا ہاذہ الانہار من تحتی, میرے محل کے نیچے سے دیکھو نا نہریں بہتی ہیں. ہاتھ میں سونا پہنتا تھا. ابھی تو صرف ہمارے یہاں کڑے اور چین کی شروعات ہوئی ہے جو مردوں کے لیے ناجائز کام ہے. وہ تو پورے ہاتھ میں سونا پہنتا تھا. لولا القیا علیہ اسویرہ تم من ذہب, فخر کرنے لگا موسیٰ کے ہاتھ میں سونا نہیں ہے, سونا تو میرے ہاتھ میں ہے. پورے ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا. مالداری کا نشہ, حکومت کا نشہ, عالیشان محل کا نشہ. لیکن جب حضرت موسیٰ اور ہارون نے اس کو سمجھایا بھائی خالق ایک اللہ کی عبادت کر, نہیں مانا, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک وقت وہ آیا کہ فرعون کو بحر قلزم کے اندر غرق کیا, ڈبو کے ختم کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا ان اسری بعبادی لیلن انکم متبعون, موسیٰ راتوں رات روانہ ہو جاؤ مصر چھوڑ کر کے, اپنے وطن ملک شام جاؤ, نکل جاؤ, سارے ایمان والوں کو لے کے روانہ ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. صبح سویرے فرعون لشکر لے کے پیچھا کرنے نکلا. عجیب حال, موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کے آگے بڑھے, سامنے بحر قلزم سمندر آٹھے مارتا ہوا, اور پیچھے فرعون کا لشکر سمندر جیسا وہ آ گیا. آگے پانی کا سمندر, پیچھے فرعون کا لشکر سمندر کی طرح, اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے. تو ایمان والے لشکر کو دیکھتے فرعون کے, کہنے لگے انا لمدرکون, نبی جی اب تو ہم پکڑے گئے, آگے سمندر پیچھے لشکر, یہ لشکر ابھی آ کے ہم کو پکڑ لے گا. لمدرکون, پکڑ لیے گئے ہم, اور یہ پکڑ کر کے ہمیں سزا دیں گے. گھبراؤ میں, اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بنائیں گے. جہاں ظاہری طاقت انسان کی تدبیر ظاہری کام نہیں کرتی, وہاں اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت کام کرتی ہے. یہ کتنا پیارا کلمہ ہم کو سکھایا گیا. خانقاہوں کے اندر جو ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے اس میں پڑھا جاتا ہے یہ کلمہ. بڑا طاقتور کلمہ ہے, آپ بھی پڑھا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. زبردست ایمانی طاقت والا یہ کلمہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے اس امت کو اللہ نے لا حول عطا فرمائی. خدا کے عرش کے نیچے جو خزانے, اس خزانوں سے اللہ نے یہ کلمہ عطا فرمایا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حالات کو بدلنا اور ساری طاقت صرف اور صرف اللہ کے قبضے قدرت کے اندر. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. کوئی حفاظت کرنے والا نہیں, کوئی پناہ دینے والا نہیں. ایک اللہ کی ذات حفاظت کرنے والے, ایک اللہ کی ذات پناہ دینے والے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا, ڈنڈا مارا, دریا میں 12 راستے بن گئے. چونکہ 12 خاندان تھے بہت آسانی سے راستہ پار کر لیا. فرعون کے دماغ میں غرور تھا, وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے لشکر کو, دیکھ لیا میری خدائی, میرے لیے سمندر میں راستے بنا دیے گئے. یہ تکبر, دیکھ رہا ہوں میری خدائی کیسے راستے بن گئے سمندر کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر پار ہو گئے, اور فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے دریا میں داخل ہوا. اور جیسے بیچ دریا کے اندر پہنچا, اللہ کا حکم ہوا سمندر کو, دریا کو, اور سارا پانی آپس کے اندر مل گیا, اور فرعون لشکر کے ساتھ ڈوب کر کے ختم ہو گیا. جس دن یہ باطل کی اتنی زبردست طاقت تباہ ہوئی ہے, وہ دن محرم کی 10ویں تاریخ کی عاشورہ کا دن تھا. تو یہ محرم تو ہمیں یاد دلاتا ہے, حق غالب ہو کے رہے گا, باطل دب کے رہے گا, مٹ کے رہے گا. یہ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے ایک مومن کا یقین اللہ کی نصرت پر, اللہ کی مدد پر, اللہ کے فضل پر, اللہ کے کرم پر, اللہ کی حفاظت کے اوپر. وہ تو مدنی زندگی میں یہودیوں سے سابقہ بڑا, مکی زندگی میں یہودیوں سے سابقہ معمولی سا رہا. ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں یہودی بہت تھے مدینہ منورہ میں. بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ بڑے بڑے یہودی خاندان تھے مدینہ منورہ میں, آباد تھے. تو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے آج روزہ کیوں رکھا؟ تو کہا آج محرم کی 10 تاریخ ہے, اللہ نے فرعون کو پانی میں ڈبویا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا تھا, ہم نے شکرانے کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے. یہودیوں نے جواب دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں, اگر یہودیوں نے روزہ رکھا ہم بھی شکرانے میں روزہ رکھیں گے. لیکن وہ ایک رکھتے ہیں, ہم 2 روزے رکھیں گے, 9 اور 10 یا 10 11 ہم روزہ رکھیں گے. معلوم ہوا کہ فرعون جیسی زبردست طاقت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو تباہ کیا, ہلاک کیا, پانی میں ڈبویا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کمزور ان کو اللہ تعالی نے کامیاب کیا. محرم کی 10ویں تاریخ قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا, خدا کے وعدے پر یقین رکھو. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. جن کو زمین کے اندر کمزور بنایا گیا ہم ان کے اوپر احسان کریں گے. کمزوروں پر خدا کا احسان ہوتا ہے، فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد کمزوروں پر آتی ہے. اور ہم پچھلی تاریخ دیکھیں اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پاک دیکھیں، کیسے حالات تھے مکی زندگی میں. 13 سال، ایک دو مہینے کی بات نہیں، 13 سال مکی زندگی کے پریشانیوں نے اس وقت حد توڑ دی جب نبی کی بیٹی کا حمل دشمنوں نے گرایا. ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ نبی کی بیٹی کا حمل گرایا دشمنوں نے. ایسے حالات مکی دور میں 13 سال تک. آخر کے اندر وہ جمع ہوئے مشورہ کرنے کے لیے، تو شیطان انسانی شکل میں آیا. اور سن لو، صحیح حدیثوں سے یہ مضمون ثابت ہے کہ خاص خاص موقعوں پر شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے باطل کی مدد کی ہے. مکہ کے کافر دار الندوا میں جمع ہوئے مشورہ کرنے کے لیے اللہ کے آخری نبی کے کیا کیا جائے. کہ شیطان ایک بڈھے کی شکل میں آ کے بیٹھ گیا اور مجلس میں شامل ہو گیا. اور سن لو، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، قیامت سے پہلے پہلے کا جب زمانہ ہوگا، دنیا کا آخری دور، تو پھر سے شیطان انسانی شکلوں میں آئے گا اور انسانوں سے آمنے سامنے لائیو بات چیت کرے گا. یہ صحیح حدیث میں مضمون موجود ہے. قیامت سے پہلے یہ ہونے والا ہے. ابھی تو نظر نہیں آتا شیطان، کبھی کبھی انسانی شکل میں آتا، لیکن وہاں دار الندوا میں آیا تھا انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی نوبت آئی، اس وقت بھی ابلیس انسانی شکل میں آیا تھا اور گوفن بنانے کی رائے اس نے دی تھی کہ نبی کو ڈالو اس طریقے سے. قتل کا مشورہ فائنل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہوا، نکل جاؤ، چھوڑ دو اپنا وطن، روانہ ہو جاؤ. نکل گئے. جہاں صفا مروہ ہے اس کی باہر والی سائٹ کے اندر قریش کا محل لگا، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا. وہاں سے آقا چلے صفا پہاڑی ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہنچے، جہاں اس وقت کنگ فہد گیٹ ہے اس کے سامنے، پہلے مسجد ابوبکر صدیق بھی تھی، وہی صدیق اکبر کا مکان تھا. وہاں پہنچے، کہا چلو اللہ کے یہاں سے حکم آ گیا ہجرت کرنی، مدینۃ المنورہ جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ مل گیا تھا، دو اونٹنیاں پال کے تیار رکھی تھی. کہا حضور، ایک اونٹنی آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. فرمایا نہیں، جو قیمت میں خریدی وہ قیمت لے لو. اتنا مبارک سفر کہ اللہ کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وطن چھوڑ کے مدینہ جانا ہے، تو نبی اپنا مال لگا کر کے اونٹنی خرید کر کے ہجرت کریں گے. صدیق اکبر نے بہت درخواست کی، بہت درخواست کی. باقاعدہ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے کہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال سے جتنا فائدہ پہنچا، اتنا کسی کے مال سے فائدہ نہیں پہنچا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے ابو بکر صدیق کے مال سے جتنا فائدہ پہنچا، اتنا فائدہ اور کسی کے مال سے نہیں پہنچا. اور اس حدیث کا مطلب حضور نے اپنی ذات کے لیے نہیں، حضرت بلال، حضرت سہیب، یہ سب ایمان لائے اور غلام تھے، تو حضور نے اشارہ دیا، ابو بکر ان کو خریدو آزاد کرو، ابو بکر ان کو خریدو آزاد کرو، یہ مکہ والے ان کو ایمان کی وجہ سے ستا رہے، بڑی بڑی رقم خرچ کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے ان صحابہ کو خرید خرید کے آزاد کیا ہے، بڑی رقم. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صدیق اکبر کے مال سے یعنی میرے لائے ہوئے دین کو جتنا فائدہ ابوبکر صدیق کے مال سے پہنچا اور کسی کے مال سے نہیں پہنچا. لیکن آج ہجرت کا موقع ہے، مکہ سے مدینہ جانے کا موقع ہے، اللہ کے دین کے لیے جانے کا موقع ہے. صدیق اکبر نے بہت منت و سماجت کی لیکن کہا نہیں، اٹھنی کی قیمت لینی ہوگی اور میں اپنی قیمت سے اٹھنی لے کر کے ہجرت کروں گا. اپنی دولت لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. غار ثور پہنچے، غار میں جا کر کے 3 دن قیام فرمایا، پورے 3 دن کیسے سنگین حالات. مکہ کی بہت بڑی آبادی، بہت سارے لوگ 100 اونٹ کا انعام پانے کے لیے تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مرا ہوا لائے 100 اونٹ کا انعام پالے ہوئے. تلاش کرنے نکلے ہوئے، غار میں چھپے ہوئے، کیسے سنگین حالات، چاروں طرف دشمن لگے ہوئے. اور غار میں جہاں پناہ لی وہ کیسی غار؟ سانپ بچھوؤں کی غار، جس میں سانپ اور بچھو قربان جاؤں ابوبکر صدیق کی قربانیوں کے اوپر. غار ثور پر پہنچے تو کہا آقا آپ پہلے باہر کھڑے رہیے، میں اندر جا کر کے صفائی کرتا ہوں پھر آپ کو اندر بلاؤں گا. اندر گئے، پورا غار صاف کیا، سانپ بچھو کے جو سوراخ تھے وہ بند کیے اور ایک سوراخ بڑا تھا وہ باقی رہ گیا. کوئی چیز نہیں تھی اس سوراخ کو بند کرنے کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدم مبارک اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا، اگر کوئی سانپ نکل کر کے ڈنک مارے تو میرے قدم پر ڈنک لگے، میرے آقا کو ڈنک نہ لگے. اور پھر حضور کو بلایا، بندہ تشریف لائیے. تشریف لے آئے، آقا کو آنکھ لگ گئی گہری نیند میں، اور اس وقت ایک سانپ نکلا زہریلا. زہریلے سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے قدم کو ڈنک مارا، لیکن ابو بکر صدیق ڈنک کا سارا زہر برداشت کرتے رہے، سہن کرتے رہے کہ مجھے زہر چڑھے، مجھے سانپ کاٹے، لیکن میرے آقا کی نیند میں خلل نہ ہونے پاؤ. کوئی محبت سیکھے تو صدیق اکبر سے سیکھے کہ نبی کی محبت کس کو کہتے ہیں. وہ تو ہوا یہ کہ جب بدن میں زہر چڑھا، زہر سرایت کر گیا اور بے اختیار آنکھ میں سے آنسو نکلے، تو ایک آنسو ٹپک کر کے آقا کے چاند جیسے نورانی چہرے پر آنسو گرا تو آقا کی آنکھ کھل گئی. صدیق اکبر کیا ہو رہا ہے؟ کہا آقا سانپ نے ڈنک مارا ہے. کہا بتاؤ کہاں پر ڈنک مارا ہے؟ ہزاروں دوائیں قربان جائے میرے آقا کے لعاب اور تھوک مبارک کے اوپر، ہزاروں دوائیں قربان ہیں میرے آقا کے لعاب مبارک کے اوپر. کہ بتاؤ کہاں زخم ہے؟ لعاب مبارک لگایا تو سارا زہر اللہ کی کرم اور فضل سے ختم ہو گیا. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ مجلس ہو رہی تھی، بات یہ چل رہی تھی کہ جب قبر سے قیامت کے دن نکلیں گے تو حدیث میں ہے کہ بدن پر کفن نہیں ہوگا، مشکاش شریف میں روایت ہے. قبر سے جب لوگ نکلیں گے تو 3 کیفیت ہے، صفاتن اوراتن غرلن، بدن پر کپڑا نہیں، پیر میں چپل نہیں، ختنا کی چمڑی بھی بدن پہ واپس آ چکی ہوگی، اس حال میں قیامت کے دن نکلیں گے قبروں سے. اور حدیث میں وہیں پر موجود ہے، اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے، سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور اس کی وجہ شرح کرام نے یہ لکھی ہے کہ نمرود ظالم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو پہلے کپڑے نکالے، اللہ کے نبی کو ننگا کیا اور ننگا کر کے آگ میں ڈالا تھا. اللہ کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. اللہ بعد والوں میں مجھے اور آپ کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے. تو حضرت کی مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت نے تو اپنے بڑوں کو پایا تھا، کبھی بات نکلتی تھی تو فرما دے میں نے تو تبلیغ کر دی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میوات نے میرا یہ وقت لگا، یہ وقت لگا. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کو میں نے لگایا تبلیغ میں. حضرت فرماتے تھے، یہ حدیث پر بات چل رہی تھی تو حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی. یہ ایک وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اعلیٰ درجے کا ہو اور وہ حضرت کے اشعار کی کتاب میں چھپا ہوا ہے. چون شاوت ز قبر بے روم سرم بہزار شوق ندا کنم بطنم بجائے کفن نہن غبار راہ مدینہ را. جب قیامت کے دن قبر سے نکلیں گے اور لوگوں کو جنتی لباس تقسیم ہو رہے ہوں گے تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ مجھے تو مدینہ کی مٹی میرے بدن پر لگانے کے لیے عنایت فرما دیجیے، میں جنتی کپڑے سے زیادہ میرے نبی کے شہر کی مٹی سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھے عطا فرما دیجیے. یہ محبت اللہ اپنے خاص خاص بندوں کو عطا فرما دیجیے. دیکھیے صدیق اکبر زہریلا ڈنک کھا رہے لیکن آقا کی نیند میں خلل نہ ہو. اتنے میں آ گئے مکہ والے تلاش کرتے کرتے گھر کے دروازے پر، بالکل گار کے دروازے پر پہنچ گئے. ابھی گرفتار کر لے رہے، ابھی گرفتار کر لے رہے. اندر سے یہ لوگ باہر والوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے قدم دکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی شان. سارے ناموافق حالات، سارے خطرناک حالات، ابھی گرفتار، ابھی گرفتاری. اور گرفتار کریں گے تو قتل کر کے چھوڑیں گے، نبی کو صدیق کو دونوں کو. بس اس وقت کیا فرمایا، اللہ ہمیں ایسا یقین آج کے حالات میں عطا فرما دے، الا تنصروا فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. کوئی مدد کرنے والا نہیں، نبی اور ابو بکر صدیق تو اکیلے ہیں، دشمن آ چکے پکڑنے کے لیے اور پکڑنے کا مقصد قتل کرنا. کوئی مدد کرنے والا ظاہری دنیا میں نہیں. فقد نصرہ اللہ، اللہ نے مدد فرمائی. اس اخرجہ الذین کفروا، مکہ کے قریشیوں نے، کافروں نے مکہ سے نکالا. اذہما فی الغار، دونوں غار میں تھے. ثانیت نہیں، دو کوئی تیسرا نہیں سوائے اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے، لا تحزن ابو بکر، مت گھبراؤ،
مت غم کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا.
کیسی ہمت دلائی. اور اللہ تعالیٰ کمزور کمزور چیزوں کو ذریعے کے طور پر قبول کرتے ہیں، کمزور کمزور چیزوں کو ذریعہ بھی بناتے ہیں تو کمزور چیزوں کو. تو اللہ اگر ہم جیسے کمزوروں کو اپنے قوی دین کے لیے قبول کر لے تو ان کا احسان ہے، ان کا احسان ہے. کبھی دل کے اندر یہ تصور اور خیال آنے مت دینا کہ میں اللہ کے دین کا بہت کام کر رہا ہوں، کبھی یہ خیال نہ آنے پائے. صاف صاف اعلان ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. احسان مت جتلاؤ اللہ کو دین کا، اسلام کا. اللہ کا احسان ہے کہ اس اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، ان کا احسان اور کرم ہے. ہمیشہ یہ دعا کرو، اے اللہ ہماری ناشکری ناقدری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کرنا. ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو، کبھی ناشکری ہو گئی کبھی ناقدری ہو گئی دین کی، دین کے کام کی، اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا. زندگی کی آخری سانس تک تو تیرے دین کے لیے ہم فقیروں کو کمزوروں کو قبول کر دینا. یہ مانگو اللہ سے، اللہ تعالیٰ کمزور کو ذریعہ بنا دے. ہمارے گھروں کے اندر مکڑی کے تنے نکلتے ہیں، مکڑی کے جالے لگتے ہیں، عورتیں کتنی آسانی سے صاف کر لیتی ہیں، کتنی آسانی سے صاف کر دیتی ہیں. ایک دم کمزور مکڑی کا جالا، مکڑی کی جو ہے نیٹ، بالکل کمزور. خدا نے خود اس کو کمزور فرمایا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. سب سے کمزور گھر مکڑی کا. ایسی کمزور چیز کو اللہ نے ذریعہ بنایا اپنے نبی کی حفاظت کے لیے، اور مکہ کی طاقت والی قوم سے حفاظت کے لیے کمزور ترین چیز مکڑی کا جالا، اس سے اللہ اپنے نبی کی حفاظت فرمایا. کبوتر کتنا بھولا بھالا پرندہ ہے، کتنا بھولا بھالا پرندہ، کتنا ٹھنڈا. کبھی آپ نے دیکھا کہ کبوتر انسان پر حملہ کرے؟ ہوا تو حملہ بھی کرتا ہے، کبوتر کبھی حملہ کرے سنا آپ نے؟ ایک دم بھولا بھالا پرندہ کبوتر. اللہ تعالیٰ نے اس کمزور چھوٹے سے پرندے کو قبول کر لیا، جاؤ میرے نبی کی حفاظت کرو جاؤ. ایک مکڑی، ایک کروڑیا جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک کبوتر جیسا پرندہ جس کی کوئی طاقت نہیں، اللہ نے ایک کمزور مخلوق کو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیا. یہ سبق ہے ہمارے لیے، کسی کمزور کو، ہم جیسے کمزور کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے، یہ ان کا کرم اور فضل ہے، ان کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. ایک آیت سن لو، ڈر بہت لگتا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھراؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ دوسری قوم کو بدل کے لے آئیں گے، دوسروں کو کھڑا کر دیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، کمزور کاہل سست. اس لیے اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اندر کمزور مکڑی، کمزور کبوتر، اور بہت سی سیرت کی کتابوں میں ہے، ایک درخت اللہ نے اگا دیا غار کے دروازے کے اوپر، چھوٹا سا درخت اگ نکلا. کیسی کیسی کمزور چیزوں سے اللہ حفاظت کر رہے ہیں. ہمارے یہاں دیوار کے اوپر درخت تو اگتا ہے، ہم لوگ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ دیوار توڑ دے گا،
ایسا کمزور درخت اس سے اللہ اپنے نبی کی حفاظت فرمائے. اور نبی پورے یقین کے ساتھ ابو بکر کو کہہ رہے لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر گھبراؤ مت, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ایمان والے بھائیوں, نبی کی مکہ سے مدینہ ہجرت یہ اسلام کا بڑا انقلابی واقعہ ہے, محض اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے مکہ وطن چھوڑا, مدینہ پہنچے. آج بھی رابغ ایک جگہ ہے, رابغ. اب تو عمرے کے اندر ویزائیں بہت وسیع ملتی ہے, رابغ بھی آپ جا سکتے ہو. رابغ پہنچے آقا ہجرت کرتے کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رابغ پہنچے, چونکہ غیر معروف راستے سے جا رہے تھے, دشمن پیچھے پڑے ہوئے تھے, راستہ بدل کے جا رہے تھے. مقام رابغ جس کو جوفا بھی کہتے ہیں, وہاں پہنچے تو وہاں آ کے مکہ کا مین راستہ ملا جو مدینہ جا رہا ہے, وہاں جوفا تک دوسرے راستے سے تشریف لے گئے. جب جوفا پہنچے رابغ اور مکہ کا معروف راستہ آیا تو وطن کی یاد آ گئی, وطن کا راستہ نظر آیا, وطن کی یاد آ گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے کی کیفیت طاری ہوئی. جس مکہ میں زندگی کے 53 سال گزارے, جس مکہ میں اللہ کا گھر کعبہ, آج اس وطن کو چھوڑ کے جانا ہے, نبی کا دل بھر آیا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جاؤ میرے نبی کو تسلی دو. اور وہیں سفر کے دوران رابغ میں قرآن کی آیت اللہ نے اتاری, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. نبی جی ہمت رکھو, جس اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ اللہ آپ کو آپ کے وطن ایک دن عزت کے ساتھ واپس لائیں گے, یقین رکھو ایک دن آئے گا پوری عزت کے ساتھ اللہ آپ کو اپنے وطن لوٹائیں گے. یہ آیت ہجرت کے سفر میں آئے, جبرائیل آئے تسلی دی اس آیت کریمہ کے ذریعے. ایسا عظیم یہ انقلابی سفر ہجرت کا. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب رائیں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے میں یہی فیصلہ دیا کہ بھائی ہجرت اسلام کا عظیم انقلابی واقعہ ہے, اس سے اسلامی تاریخ شروع کرو. اسی لیے ہم ہجری سن کہتے ہیں اس کو. ہر وقت امت کے سامنے یاد رہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب ضرورت ہوگی, جب تقاضا ہوگا, ہم وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہر وقت یہ یاد تازہ رہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما. میں کہا کرتا ہوں ایک دن مستقل چھوڑنا ہے, ایک دن مستقل چھوڑنا ہے, اور یہ عارضی چھوڑنا ہے. دو چھوڑنا ہوتے ہیں. بہت سی مرتبہ ساتھی ملنے آ رہے, کہاں جا رہے, فورن جا رہا ہوں. کتنے دن کے لیے؟ پرمننٹ جا رہا ہوں, پرمننٹ ہمیشہ کے لیے. بعض ساتھی ملنے آئیں گے, فورن جا رہا ہوں, 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا. تو ایک دن گھر بار وطن بیوی بچے مستقلن چھوڑنا ہے, پرمننٹ چھوڑنا ہے. جس دن جنازہ اٹھے گا اس دن پرمننٹ چھوڑنا ہے, ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے. لاڈلی پیاری بیوی چھوڑنی, لاڈلے پیارے بچے پوتے نواسے چھوڑنے, لاڈلا پیارا مکان چھوڑنا, لاڈلی پیاری دکان چھوڑنی, پرمننٹ چھوڑنا. تو یہ پریکٹس ہے, عارضی چھوڑو. جاؤ 4 مہینے, جاؤ 40 دن, تاکہ وہ مشق ہو جائے, وہ پرمننٹ چھوڑنے کی اس کی تیاری ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سہارت عطا فرمائے. بتاؤ ہمت کر کے کون کون اللہ کے راستے میں ہجرت کی تاریخ کو زندہ کریں, اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑنا, جو سبق ہے محرم الحرام کا، ہجری سن کا، کون اس مبارک سفر کے لیے تیار؟ بولو ہمت کرو.
ہاں بھائی بتانا شروع کرے. نیت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان کر دی ماشاء اللہ. اسماعیل بھائی اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا آسان فرمایا 22 نمبر.